بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك
دوسری بات وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر والصدر من خلافه عمر یہ دوسری روایت ہے تیسری روایت وعن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليله في رمضان الى المسجد والناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته ارهب فقال عمر رضي الله تعالى عنه اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والذي يناقن عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا یہ تیسری روایت چوتھی روایت وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى وذلك في رمضان چاہیے گا کہ پانچ کی روایت عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد في الليلة الثانية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم وتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك یہ پانچویں روایت چھٹی روایت عن ابي سلمه بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطول الليل ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقال أتنام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي یہ چھ روایتیں تھیں یہ چھ روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و صلاۃ التراویح میں لائے میں نے پوری کتاب و صلاۃ التراویح آپ کے سامنے رکھ دی پوری کتاب و صلاۃ التراویح میں یہ چھ روایتیں پہلی روایت میں رمضان میں جو تراویح کی نماز ہے اس کی فضیلت رہتی ہے جو آدمی رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا یہ سن کر کے کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت سند جید کے ساتھ آئی ہے جس میں امت آخر کا بھی لفظ ہے. یعنی جو آدمی رمضان کے پورے مہینے تراویح کا اہتمام کر لے, تراویح کی پوری نمازیں پڑھ ڈالے, تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں کا بخشا جانا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بعد میں جو کیے جانے والے گناہ ہیں ان کی پیشگی معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی پیشگی معافی کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پورے رمضان نماز تراویح کو ادا کیا ہے اسے توفیق دے گا کہ مستقبل میں اس سے کبیرہ گناہ نہیں ہوں گے, یا وہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنے رہنے سے معاف کر دے گا. تو پہلی بات کیا کر کے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نماز تراویح کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں, اس کی فضیلت. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہی روایت لا رہے ہیں جس میں تراویح کی فضیلت, لیکن ساتھ ساتھ ابن شہاب کا تبصرہ بھی ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے. ابن شہاب کا تبصرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اکیلے تنہا تنہا بھی تراویح پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی تراویح پڑھتے تھے. کچھ لوگ اکیلے اکیلے نماز تراویح ادا کر لیا کرتے تھے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. دوسری روایت نقل کرنے کے بعد ابن شہاب کا یہ تبصرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرنا ہے. تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کا ذکر ہے. کیا؟ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا, دیکھا تو لوگ بکھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے, یصلی رجل لنفسہ تنہا پڑھ رہا ہے, اور وہ یصلی رجل فیصلی بصلاۃ الرحت, ایک آدمی ادھر نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آٹھ نو آدمی نماز پڑھ رہا ہے, راحت کا لفظ ہے. کوئی آدمی تنہا تنہا پڑھ رہا ہے یصلی رجل لنفسہ, اور ایک آدمی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے راحت یعنی آٹھ نو آدمی دس آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ لو جمع کو ہاؤ کا الا قاری قاری, اگر میں ایک قاری کے پیچھے ہی لوگوں کو جمع کر دوں لگا رہا ہوں تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. کوئی الگ پڑھ رہا ہے کسی کے پیچھے آٹھ لوگ پڑھ رہے ہیں, اگر میں سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو لگا رہا ہوں تو بڑا بہتر ہوگا. غور کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز تراویح ادا کریں تو یہ سب سے بہتر بات ہوگی. یہ حضرت عمر کا استنباط ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے. اسے معلوم ہوا کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے, زیادہ بہتر ہے اپنے مقابل اکیلے نماز تراویح پڑھنے کی. جواب تو دونوں کا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ نماز تراویح ادا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبد الرحمن بن عبد القاری کہہ رہے تھے انہوں نے عزم کر لیا اور ان سب کو عبید بن کعب جو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے ان کے پیچھے جمع کر دیا, کہا کہ ہم ان کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھو. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ دوسری رات کو میں حضرت عمر کے ساتھ باہر نکلا, دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون في صلاة قارئ,
البدع هذه کتنی اچھی بدع ہے. یہاں رک کر کے اس ٹکڑے کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے نہیں کیا حضرت عمر نے وہ کام کیا اور اس کو انہوں نے بدع کہا. تو یہاں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بھی اگر کوئی بات کہے تو وہ بھی حجت ہے, اور دوسرے بدعت کی دو قسم ہے, بدعت سیئہ بدعت حسنہ. ایک بری بدعت ایک اچھی بدعت, اس لیے کہ حضرت عمر نے اس کو اچھی بدعت کہا ہے. نیمل بدعت حاضری, تو بدعت کی دو قسمیں ہو گئی, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اس کو بنیاد بنا کر کے بدعتیوں نے بہت ساری بدعتوں کے اوپر دھڑلے کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا. آئیے اس قول کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس قول کا مطلب کیا ہے. بدعت کی اصل میں دو قسمیں ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ دو مفاہیم ہیں اس کے. ایک مفہوم شرعی ہے, ایک مفہوم لغوی ہے. ایک بدعت کا مفہوم جو شریعت میں ہے, اور بدعت کا ایک مفہوم جو ڈکشنری میں ہے. دونوں میں فرق ہے. شرعی بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ایسی کوئی بات نکالنا یا پیدا کرنا, یا دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرنا. دین میں, دنیا میں نہیں, دین میں ایسی کوئی بات ایجاد کرنا جس کی کوئی ثابت مثال نہ ہو, جس کی نظیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہ ملتی ہو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, اور صحابہ کرام اس سے نامانوس تھے. اس کو کہتے ہیں بدعت شرعی, یہ حرام, یہ ناجائز. بدعت لغوی کسے کہتے ہیں؟ ہر نیا کام, ہر نیا کام, بہت سے دیکھیں, ہر نیا کام جو ایجاد نو سے پہلے موجود تو تھا مگر معروف اور مشہور نہیں تھا, یہ بدعت لغوی. ہر نیا کام جو نئی ایجاد سے پہلے تھا تو مگر معروف اور مشہور نہیں تھا. حضرت عمر نے جو یہاں کہا ہے نیمل بدعت حاضری, یہ بدعت لغوی ہے. حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی مثال پہلے تو تھی لیکن مشہور نہیں تھی, جس طریقے سے اب مشہور ہو گئی ہے کہ ایک امام کے پیچھے ساری مثالیں ہو گئی ساتھ. لہذا اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کے بدعت کی وہ دو تقسیمیں نہیں ہو سکتی جو بدعتیوں نے رکھا ہے, کہ بدعت کی ایک قسم بدعت صحیحہ ہے, دوسری قسم بدعت کی بدعت ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے ایک اور بات کہی, کیا فقاہت حضرت امام بخاری پہلے فضیلت بتائی. فضیلت بتانے کے بعد ابن شہاب کا تفسرہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنہا بھی لوگ قرآن کی نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اقدام موجود ہے, اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز قرآن پڑھنے لگے تو یہ بہت بہتر ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات کہہ رہے ہیں جو بہت قابل غور ہے, والتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون, جس وقت یہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر یہ اس کو اس وقت میں پڑھتے جس وقت میں یہ سوتے ہیں تو افضل ہوتا. یعنی رات کے تین حصے, عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں, کبھی بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. رات کے تین حصے کر لیجیے, عشاء کے بعد آپ فجر تک کبھی بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا وقت دراز ہے بعد نماز عشاء سے فجر تک, لیکن افضل کیا ہے؟ آخری وقت. اس وجہ سے کہا گیا والذی ینامون عنہا افضل من الذی یقومون یرید آخر الليل. حضرت عمر مراد لے رہے ہیں رات کے آخر کو, کہ اس وقت پڑھنا بھی صحیح ہے لیکن اگر رات کے آخر میں پڑھتے تو اور ثواب ملتا, اس کی افضلیت اور بڑھ جاتی, اس کا ثواب اور بڑھ جاتا. یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. اس کے بعد چوتھی روایت آ رہی ہے, بہت چھوٹی سی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی یہ روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی ہے, اللہ اکبر, ہر جگہ امام بخاری کو بولتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, یہاں عائشہ کے ساتھ زوج نبی لانے کے کیا منصبے ہیں, نبی کی بیوی کیا لوگ ہوتے ہیں, عائشہ کہتے تھے ہر جگہ تو عائشہ عائشہ کہتے ہیں. یہ روایت لا کر کے حضرت امام بخاری کون سی فقہ بتلانا چاہ رہے ہیں, بتلانا یہ چاہ رہے ہیں آپ کی بیوی ہے اور یہ نماز یہ گھر میں آپ پڑھا کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں میں زیادہ جانتی ہوں دوسرے لوگوں سے. حضرت امام بخاری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو رکعت حضرت عائشہ بتائیں گے وہی رکعت کو پڑھوں گی, اتنی ہی رکعت کو پڑھوں گی. اسی وجہ سے حضرت امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زوج نبی نے کہا یہ نبی کی بیوی ہے اور یہ گھر کی نماز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر میں پڑھا کرتے تھے, لہذا گھر کی یہ نماز حضرت عائشہ زیادہ بتائیں گی, ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی, پھر وہ قابل اور ہو ہوں گے. اس کے بعد پانچویں روایت کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خبر کی دور والی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر قربا کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے ایک حصے میں, بلکہ آدھی رات میں, چوک چوک مارے کہتے ہیں پیٹ کو, یعنی رات کا بیچ کا حصہ, جو بھی بنا لے آدھی رات کو آپ نکلے, فصل فی مسجد, یہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی, حجرے سے نکلے مسجد میں جا کر نماز پڑھی. جب آپ کو نماز پڑھتے لوگوں نے دیکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کے سارے لوگ جتنے وہاں موجود تھے وہ سب نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے. صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا, ارے اللہ کے رسول کمرے میں سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, ہم لوگوں نے ان کے ساتھ پڑھا. اچھا دوسرے دن لوگ پہلے سے آ کر کھڑے ہوئے, جیسے نبی نے نماز شروع کی سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے. حدیث پاک کا ٹکڑا, پہلے دن لوگ کم تھے, دوسرے دن فجتمع اکثر منهم, پہلے لوگ جو تھے جو پہلی رات میں تھے ان سے زیادہ لوگ آ گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. اب دو دن کے لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ان سب نے بیان کرنا شروع کر دیا, ارے نبی نے مسجد نبوی کے اندر آ کر کے نماز پڑھی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے تراویح پڑھی. لوگوں نے کہا اچھا, تیسرے دن تو مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی, عجز المسجد عن اہلہ, مسجد عاجز ہو گئی اپنے اہل سے, یعنی مسجد کے اندر اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد کے اندر دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. یہ ترجمہ کر لیجیے. اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پڑھائی. چوتھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں کی طرف پلٹے. اور یہ نماز فجر کی نماز, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پلٹے. چوتھے دن بھی لوگ جمع تھے لیکن آپ کو نماز نہیں پڑھی, تین دن پڑھ. آپ نے فرمایا تشہد کے بعد, اما بعد تمہارا مسجد کے اندر آنا مجھے اچھی طرح معلوم تھا, مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ آئے ہو اور تمہارا ارادہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے, لیکن جان بوجھ کر کے میں نے نماز نہیں پڑھی اور تم لوگوں کو میرے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع چوتھے دن نہیں ملا, اس کی ایک وجہ ہے. ولکنی خشیت ان تفرض علیکم, مجھے یہ ڈر ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے, پتا عجز ہوا نہ, اس سے تم عاجز نہ ہو جاؤ. فتوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور معاملہ ایسے ہی رہا. اس کا مطلب تین دن آگے پڑھا ہے. یہ پانچویں روایت لا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے, یہ نماز بدعت کیسے ہو سکتی ہے, اس کو تو تین دن نبی نے پڑھایا ہے, لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے. اور تین دن پڑھانے کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرتی ہے, اور حضرت عائشہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تین دن سے زیادہ پڑھنا جائز ہے, پورے رمضان پڑھیے اس کو, اس لیے کہ نبی نے اول یہ بات کہی ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ پورے رمضان اس نماز کو پڑھنا ہے. نبی نے تین ہی دن پڑھایا جماعت کے ساتھ, تو جماعت کے ساتھ بقیہ دنوں میں یعنی پورے رمضان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. حضرت عائشہ یہ بیان فرمانا چاہ رہی ہیں ولکنی خشیتو والا جملہ نقل کر کے فرما کر کے کہ نبی نے چوتھے دن اور اس کے بعد سے اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے, لیکن نبی کے انتقال پر فتوفیہ آخری جملہ لا کر کے بتانا چاہ رہی فتوفیہ رسول اللہ, اب وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب تو فرضیت کا خوف نہیں رہا اس لیے کہ وہی کا سلسلہ رک گیا ہے, لہذا وہ جو ڈر تھا وہ ڈر ختم ہو گیا, لہذا اب پورے مہینے نماز تراویح امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے. آخری روایت حضرت امام بخاری چھٹی روایت جو کتاب صلاۃ التراویح کی آخری روایت ہے. ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے لایا ہے. فضیلت معلوم ہو گئی نماز تراویح جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا افضل سمجھ میں آ گیا, آپ نے تین دن پڑھائی اور آپ نے اس کی وجہ بتائی, آپ کے انتقال کے بعد وہ سبق نہیں رہا, اب پورے رمضان لوگ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ سنت ہے. ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی. امام بخاری یہ آخری روایت لا رہے ہیں, حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے, اشارہ اس بات کا تھا کہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھتے تھے. یہاں رک کر کے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس نماز کے پانچ نام ہیں, ذہن نشین کرو. ایک نام ہے اس کا صلاۃ التراویح, ایک نام ہے اس کا صلاۃ التہجد, اور ایک نام ہے اس کا قیام اللیل, ایک نام ہے اس کا قیام رمضان, اور ایک نام اس کا صلاۃ اللیل. یہ پانچ نام ہیں اس کے, صلاۃ التہجد, قیام رمضان, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ التراویح. یہ ایک ہی حقیقت کے پانچ نام ہیں. اب روایت دیکھیے, سوال دیکھیے, حضرت ابو سلمہ کا سوال یہ ہے کہ ام المومنین بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے تھے رمضان میں. کئی وقت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رمضان کے اندر کتنی رکعات آپ پڑھتے تھے؟ سوال رمضان کی نماز کا ہے, رات کی نماز کا. جواب حضرت عائشہ کیا دے رہی ہے, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتاً, کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت امام بخاری نقل کر کے فقاہت کی ایک بات بتا رہے ہیں کہ شاید اگر ایک سوال کر رہا ہے فائدے کے لیے دو جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں, اس کا جواب بھی اور فائدے کے لیے ایک بات بھی کہی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان میں نبی کی نماز کتنے رکعت تھی, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. ایک تو رکعت کی تعداد کا علم ہوا کہ 11 رکعت تھی, دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے, اس لیے کہ غیر رمضان میں وہی تہجد ہے اور رمضان میں وہی تراویح. بہت حضرت عمر بخاری اور بتا رہے ہیں کہ کیسے پڑھتے تھے آپ مسلی اربان چار رکعت پڑھتے تھے فلا تسأل عن حسنهن وطولهن چار رکعت ایسے پڑھتے تھے مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی طویل ہوتی تھی تم من صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت مت پوچھ وہ چار رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی تم من صلی اللہ پھر تین رکعت پڑھتے تھے طریقہ بھی بتا دیا چار چار آٹھ اور تین گیارہ یصلی اربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربع پھر چار پڑھتے تھے فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي سبع چار چار آٹھ تین گیارہ کل گیارہ رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے چار رکعت کیسے پڑھا جائے ایک ساتھ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی رات کے بعد دو دو رکعت ہیں ایک حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے لہذا دو رکعت کے بعد تھوڑا آرام کرو پھر دو رکعت پڑھو پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھو پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھو یہ چار رکعتیں ہو گئی اس کے بعد تین رکعت اور پڑھ لو چاہے وہ تین رکعت وتر دو سلام کے ساتھ پڑھ لو یا ایک سلام کے ساتھ پڑھ لو جائز یہ آٹھ تین گیارہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے فتح الباری کے نام سے جو کئی جلدوں کے اندر ہے انہوں نے تعداد رکعت جو گیارہ ہیں اس حدیث میں اس کی حکمت بیان کر دی اللہ وہ حکمت حاصل ہے یہ گیارہ رکعت تراویح کی جو نماز ہے یہ دن کی نماز ہے یا رات کی رات کی دن میں فرض نمازیں کتنی رکعت گنو فجر چھوڑ دو چار رکعت ظہر کی فرض چار رکعت عصر کی فرض تین رکعت مغرب کی فرض چار چار آٹھ اور تین گیارہ گیارہ ہوگی تو دن کی جو نمازیں فرض ہیں وہ گیارہ ہے لہذا رات کی جو نماز تہجد ہونی چاہیے وہ اس کے مقابلے میں گیارہ ہی ہونی چاہیے لہذا رات کی نماز بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ گیارہ ہی پڑھو اس لیے کہ دن کی نمازیں بھی فرض جو ہم نے تیرے اوپر کی ہے وہ بھی گیارہ ہی ہے گیارہ رکعتیں ہی ہیں لہذا تو تراویح کی نماز گیارہ ہی رکعت پڑھو اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے پھر دو فجر اس کا جواب یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت پڑھی ہے وہ تیرہ رکعت کیسے ہوگی گیارہ رکعت پڑھنے کے بعد جب فجر کا ٹائم ہو جاتا تھا بلال اذان دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کے پھر دائیں کمر کو بل لے جاتے تو لوگ یہ سمجھے کہ گیارہ اور دو تیرہ وہ دو جو ہے وہ فجر کی دو سنت ہے لہذا فجر کی دو سنتیں ملا لو تو تیرہ اور یہ دو فرض کی نماز ان گیارہ کے ساتھ ملا تو کل رکعتیں تیرہ ہو گئی تیرہ تیرہ یہ حکمت بتائی ہے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ میرا خیال یہ ہے کہ ان حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ تراویح گیارہ ہے لیکن ضروری ہے کہ مخالف کے جوابات بھی دے دیے جائیں تاکہ کوئی تشنگی بحث کے اندر نہ رکھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے علاوہ تمام فرقے جب کئی سرکار پڑھتے ہیں بیس رکعت پڑھتے ہیں تیئیس رکعت پڑھتے ہیں بیس رکعت تراویح تین رکعت کی تیئیس رکعت دلیل کیا دیتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں لوگ تیئیس رکعت پڑھتے ہیں یہ بات انہوں نے کہاں سے لی وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم نے لی موتا امام مالک سے چلو ان کی دلیل بھی پڑھ کر سنا دیتا روایت ان کی ہے وعن یزید بن حمان انہ قال کان الناس یقومون فی تین رکعتن رواه مالک فی الموطأ فی کتاب الصلاۃ. امام مالک الگ سے اس کے لیے باب نہیں لائے ہیں, اس کو کتاب الصلاۃ ہی میں ذکر کر دیا ہے. لہذا اگر اس حدیث کو ڈھونڈنا ہے تو کتاب التراویح یا صلاۃ التراویح باب قیام اللیل میں ڈھونڈو, ڈائریکٹ اس کو باب صلاۃ اللیل کے اندر, کتاب صلاۃ اللیل کے اندر, کتاب صلاۃ کے اندر دے دو, کتاب الصلاۃ کے اندر دے دو. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یزید بن رومان کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے تھے. ثابت ہو گیا 20 اور 23. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث منقطع ہے. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں. جب یہ حضرت عمر کا زمانہ پانے والا ہی نہیں ہے, اس نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں, ان سے ملاقات ہی نہیں, لگا ہی ثابت نہیں ہے ان کا زمانہ اس نے پایا ہی نہیں, اس نے یہ کہنا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے, اس کا مطلب بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے, یہ روایت منقطع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف بھی یہ حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جیسا کہ ابھی میں نے روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے, اور حضرت عمر کا حکم بھی 11 رکعت تراویح کے اوپر ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موطأ امام مالک میں جہاں ہے یزید بن رومان سے, اس سے پہلے ایک حدیث موجود ہے جو متصل ہے, موصول ہے. اس موصول اور متصل روایت کو چھوڑ کر کے یہ منقطع روایت لینا ایسے ہی ہے جیسے علم کے مقابلے میں گمان کو لینا, اور قرآن حکیم بولتا ہے جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو مسترد کر دیا جائے. لیکن یہ قرآن کی بات رہا ماننے والے, ان کو تو ان کا امام جا رہا ہے, امام کی بات ثابت رہے چاہے قرآن حکیم اور چاہے احادیث پاک چھوڑ رہا ہے. اس سے پہلے کون سی روایت ہے؟ وہ روایت میں پڑھ رہے ہیں, روایت وان صاحب ابن یزید. آپ کو حیرت ہوگی کہ صاحب ابن یزید صحابی ہیں, اس سے پہلے محمد ابن یوسف ہیں, اور محمد ابن یوسف سے پہلے حضرت امام مالک ہیں. گویا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے. محمد ابن یوسف یہ شیخ ہیں حضرت امام مالک کے, معلوم ہے. اور محمد ابن یوسف یہ سہا ہے, یہ امام بخاری کے رجال میں سے ہیں. جی اس طرح روایت متصل ہے. ام مالک, مالک کے بعد محمد ابن یوسف, محمد ابن یوسف کے بعد صاحب ابن یزید جو صحابی ہے, اور صاحب ابن یزید صحابی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بتا رہے ہیں. یہ روایت متصل ہے. مالک کے بعد محمد ابن یوسف جو ان کے استاد ہیں اور بخاری کے رجال میں سے ہیں, ان کے بعد صاحب ابن یزید ہیں, اور صاحب ابن یزید صحابی ہیں. صاحب ابن یزید کیا بولتے ہیں؟ روایت کر دیں گے. وان صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب وتمیم بن الداری ان یقوم للناس بحدا عشرہ رکعتا قال وکان القاری یقرأ بالمدینہ حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام وما کنا ننصرف الا فی غضوب الفجر رواہ مالک فی الموطأ فی کتاب الصلاۃ. حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا, امر امر کیا, حکم دیا ان کو, ابی بن کعب کو اور تمیم بن داری کو, ان دو صحابوں کو, صحابیوں کو, کہ یہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں کتنا؟ 11 رکعت, جو بخاری کی روایت میں ہے 11 رکعت تراویح پڑھائیں. راوی کہتا ہے کہ قاری 100 آیتیں پڑھتا تھا, وہ کہا قاری اپنے روبن نہیں 100 آیتیں پڑھتا تھا, اور ہم لوگ طول قیام کی وجہ سے قیام بہت کم ہو جاتا تھا, لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے, لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور ہم نہیں دوڑتے تھے مگر یہ کہ فجر جو رکھنے والی ہوتی تھی. غور کیجئے تو اس میں تین باتیں بالکل واضح ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر نے 20 رکعت کا نہیں بلکہ 11 رکعت کا حکم دیا تھا, جو بالکل صاف واضح اور شفاف. دوسرے یہ کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک, دونوں کو الگ کرنا صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو 100 آیتیں پڑھتا تھا, اور ہم کو طول قیام کی وجہ سے, لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا, اور فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی تب ہم وہاں سے لوٹتے تھے. اب بتائیے نماز جب اتنی لمبی ہوتی تھی کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی تو اب جا کر کے یہ سحری کریں گے کہ نماز پڑھتے بیٹھے, پھر اب تک کیا کر رہے تھے, اب تک کیا کر رہے تھے, عادت نہ تھی دونوں ایک ہی. اور تیسری بات اس سے نکال سکتے ہو کہ تراویح کی نماز کا یہ طریقہ حنفیوں کے تراویح کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. اس طرح نہیں جلدی جلدی قرآن پڑھنا اور پھر جلدی جلدی رکوع کرنا, جلدی جلدی سجدے کرنا, چھوٹے چھوٹے تیرہ کرنا جو ان کی عادت ہے, اس سے ان کے اس طریقے کا بھی ہوا جو طریقہ انہوں نے صلاۃ تراویح کا پڑھنے کے لیے دیا کرتا. تو یزید بن رومان کی جو روایت ہے وہ منقطع, اور چونکہ یہ صحیح ہے ان کی روایت کے خلاف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کے خلاف ہے, متصل حدیث کے خلاف ہے, لہذا اس کا معاملہ ایسے ہو گیا جیسے یقین کے مقابلے میں گمان, اور قرآن یقین کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا. دوسری روایت جو بیحقی میں ہے اس طرح ہے, وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے طرح ہی ہے, وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شهر رمضان فی ذی الجماعۃ 20 رکعتا والوتر تفرق به ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان العبسی القبی ہو گئی. تمام بیہقی اس حدیث کو لانے کے بعد ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بلا جماعت کے اکیلے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے. یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے, حضرت امام بیہقی اس پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان, وہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس کے اوپر کلام کیا ہوا, متکلم بھی ہے. مثلا حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے, متروک الحدیث ہے. امام جوزجانی نے کہا کہ یہ ساقط ہے. حضرت یحیی بن معین مشہور ناقد حدیث, مشہور امام جرحانی یحیی بن معین امام بخاری کے استاد, وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ سکتا, یہ آدمی سکا نہیں ہے. اور حضرت امام شعبہ اللہ اکبر کتنا بڑا محدث ہے, امام شعبہ کہتا ہے کہ ایک معاملے میں نے اس کو جھوٹا پایا ہے. اب ایسے جھوٹے راویوں کی روایت کو کون لے لے جائے؟ یہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جن کو جھوٹ سے بڑی محبت ہو, صحیح روایت کو چھوڑ کر کے جھوٹی روایت لے لینا, یہ ان کی عادت ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے, احناف کے بڑے بڑے علماء نے, دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ 20 رکعت والی تراویح کو صحیح بھی بتایا. مثلا اور جزو المسالک کے اندر مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھا جو موتا امام مالک کی شرح ہے, اور جزو المسالک وہاں جہاں تراویح کے باب میں یہ روایت آئی لاتے ہیں وہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں جو ہے بلا جماعت کے 20 رکعت پڑھتے تھے, اس کو لانے کے بعد اس پر تبصرہ کر رہا ہے. تبصرہ دیکھیے کیسے, لا شک کر یہ کہا ہے موتا امام مالک کی شرح جو مولانا زکریا صاحب نے کی ہے, اس کی شرح موتا امام مالک کی شرح اور جزو المسالک فی شرح موتا امام مالک. بحث کرتے ہوئے لا شک کر فی ان عدد ترا فی ان تحديد التراویح
طریقے سے بہت بڑے عالم احناف کے
مولانا احمد شاہ کشمیری، ان کی کتاب الکرف الشزی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصحح ثمان رکعات واما یذکر رکعتا فهو عنه بسند ضعیف وعلى ضعفه اتفاق۔ عرف الشزی کے اندر حضرت احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے صرف 8 رکعت تراویح ثابت ہے، رہا 20 رکعت تراویح کا معاملہ۔ واما یذکر رکعتا فهو عنه بسند ضعیف، تو یہ 20 رکعت تراویح یہ سند ضعیف کے ساتھ ہے، وعلى ضعفه اتفاق، اور اس سند کے اوپر ضعف پر اتفاق ہے۔ تمام لوگوں نے اس کے زور کے اوپر اتفاق کیا۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصابیح کے اندر ایک جملہ نقل کیا ہے ابن عباس کی روایت کے اوپر کہ ہذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم به الحجۃ، یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے اور اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی، یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ کسی صحابی سے بھی 20 رکعت ثابت ہوئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع ہے، کان کھول کر سن لیں کہ اس پر اجماع کا دعویٰ بھی باطل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب آپ نے اس نماز کو زیادہ نہیں کیا تو اس کو ہم زیادہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی مثال نماز قصور کی طرح ہے، خصوص کی طرح ہے، استسقاء کی طرح ہے۔ اب بتائیے استسقاء کی رکعت آپ پڑھا سکتے ہیں؟ نماز قصور کی رکعت آپ پڑھا سکتے ہیں کہ اس کی ایک متعین مقدار ہے، اس کی رکعت متعین ہے، استسقاء کی رکعت متعین ہے، قصور کی رکعت متعین ہے، اور اسی طریقے سے خصوص کی رکعت متعین ہے۔ جب ان نمازوں کے اندر ہم اضافہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی نے اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں، تو نماز تراویح کے بارے میں جب یہ ہے کہ نبی نے 11 سے زیادہ نہیں کیا تو ہم اگر 11 سے زیادہ کریں تو خلاف سنت نہیں ہوگا۔ قصور کے اندر اگر رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت، خصوص کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت، اس جس کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت۔ نبی نے جب 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی نہیں، اگر ہم زیادہ کر دیں تو خلاف سنت نہیں ہوا۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی یہ خلاف سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات حضرت ابن عباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو تعلیم کا علم عطا فرمایا تھا اور قرآن کا بڑا زبردست علم عطا فرمایا تھا۔ تفسیر ابن عباس پڑھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کے بعد میں کتنی بصیرت عطا فرمائی۔ روایت اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف مع معاویۃ بالبیت فجعل معاویۃ يستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، فقال معاویۃ ليس شيء من البيت معجوب، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فقال معاویۃ صدقت رواه احمد في مسنده۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ایک ہی سال ہم اور معاویہ دونوں حج کے لیے گئے، تو میں نے دیکھا کہ طواف کے وقت حضرت معاویہ رکنے یمانی کے استلام کے علاوہ اور رکنوں کا بھی استلام، رکن شامی کا بھی استلام کر رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ تم دو رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے تو دو رکنوں کا استلام کبھی نہیں کیا، آپ نے تو ہمیشہ ایک رکن کا استلام کیا۔ تو حضرت معاویہ نے قیاس کیا، کعبہ نہیں سے شروع میں نبی پہنچ چکا، خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، سب مقدس ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا معاویہ لقد كان لكم في رسول الله اسوہ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ نے صرف ایک رکن کا استعمال کیا ہے، تم دو رکن
اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 11 سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. جب نبی نے زیادہ نہیں کیا ہے تو زیادہ کیوں کرے؟ اگر زیادہ کریں گے تو زیادہ سنت ہو. حضرت ابن عباس نے جیسے معاملہ کو ٹوکا ایسے ہی ساٹھ آپ کو ٹوک سکتے ہیں کہ خلاف سنت. نبی نے جتنا بتایا تھا اس سے تھوڑا بھی زیادہ کریں گے تو قابل قبول نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. بس ہم نے دلیل اور پیش کر دوں. وارنا بھی ان رجلا اقص الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذي سے حدیث پاک کتاب الادب کے اندر ہے. حضرت ناصر فرمایا جو ابن عمر کی شاگرد ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اچانک سے دوست چھینکا, یا اچھی دوست چھینکا, کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا. حضرت ابن عمر نے ٹوکا, کہا کہ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن اس موقع پر نبی نے ہمیں جو سکھایا وہ اتنا ہی کافی ہے. اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ الحمدللہ کہنا. تم نے جو السلام علی رسول اللہ پڑھایا ہے یہ اس موقع پر نبی نے ہمیں نہیں بتایا. اللہ
کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے گھما کر کے اپنے نائب کر لیا. इसका मतलब यह कि आमने कली नमाज जाएगी, कान पकड़ करके घुमा करके कान की तरफ करिए, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने आपके साथ काजू की पूरी नमाज जमा के साथ पढ़ी। एक बात तो ऐसा हुआ कि हजरत मैमूना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तहरी भी है, बहुत हसाती थी, जो बहुत पुरमजाक था, जो है आपकी ज़ौजे मुतहरा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबा रुकू किया, आपके साथ पीछे पड़ रही थी। नमाज जब खत्म हो गई तो एक दफा मजाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, रात में आपने इतना लंबा रुकू तहज्जुद के अंदर किया था कि मेरी नक्सी फूटने वाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जुमला सुनकर के हंसने लगे, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आपने इतना लंबा रुकू किया कि मेरी नक्सी फूटने को रुकी, इतना लंबा रुकू। और एक दफा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते कि अल्लाह के रसूल, आपने इतना लंबा कयाम किया था, आपकी जी चाहत था कि आपको तना छोड़ करके खिसक लूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज जब पढ़ते थे तो इस तरीके से वहां भी जमात का सुनते, और नफल की नमाज अगर जमात के साथ पढ़ी है तो हरज क्या है, नहीं पढ़ना चाहिए नफल की नमाज जमात के साथ, इसका सबूत लाए। एक सवाल और है, वो ये कि ठीक है सही रिवायत ये भी इस वाली, लेकिन बहुत सारी रिवायत है, 7-8 रिवायत है, तो 7-8 रिवायत जो कमजोर है मिल करके ताकतवर हो जाती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए कि ये रिवायतें सब शाज हैं। कैसे शाज हैं? इसलिए कि ये सही है के हदीस के मुकाबले में, सही है के हदीस के मुकाबले में, जैसे इल्म के मुकाबले में गुमान होता है तो कुरान कहता है कि इल्म के मुकाबले में गुमान नहीं चलेगा, वैसे ही सही रिवायतों के मुकाबले में अगर कोई रिवायत आती है सही तो वो शाज के दर्जे में है, मुनकर के दर्जे में, और शाज और मुनकर रिवायत ये काबिले अमल नहीं होती, ये तो सही है की रिवायतों के खिलाफ है, लिहाजा इसके बारे में कह रहा कि ताकतवर हो जाएगी। ये कयास अल-बुखारी का, अल्लामा अल-बानी ने कहा है कि ये इस्तदलाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि सही है के मुकाबले में ये रिवायत 20 वाली ये शाज और मुनकर कहती है, इसके ऊपर अमल नहीं होगा। ये तरावी के ऊपर एक सरसरी महाकमा, अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छे अमल और अच्छी सुन्नत का फरमाना।
Is that what I'm saying?